نماز پڑھ کے پھر آ کے میٹنگ اٹینڈ کیا کرتے تھے. اور انسان سوچے کہ ابھی تو مجھے جوتے اتارنے ہوں گے اور واش روم جانا ہوگا اور وضو کرنا ہوگا, تو وہ تو پھر ان کی ترتیب ہی انسان کی بدلتی ہے. تو یہ چیز کئی مرتبہ نماز کے ادا کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ہی ڈال لیں. یہ بہت آسان ہے. جب وضو ٹوٹا دوبارہ وضو کر لیا, پھر وضو ٹوٹا پھر کر لیا, پھر وضو ٹوٹا. کہ میں نے زندگی ہی باوضو گزارنی ہے. ما تعیشون تموتون, تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی. معلوم ہوا کہ جو بندہ باوضو زندگی گزارے گا یقیناً اس کو اللہ تعالیٰ باوضو موت بھی عطا فرمائیں گے. یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کو باوضو موت آئے. چنانچہ ایک صحابی کلانوں کا واقعہ ہے کہ وہ ویرانے میں جا رہے تھے تو راستہ بھول گئے. بڑی مشکل سے ان کو ایک گرجا نظر آیا جہاں ایک پادری رہتا تھا. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا. کافی دیر کے بعد جب امید کٹ گئی کہ شاید کوئی دروازہ نہیں کھولے گا, اس وقت پادری نے دروازہ کھولا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, راستہ بھول گیا ہوں, تو مجھے راستے کی رہنمائی کر دیں. اس نے بتا دیا کہ راستہ کدھر جاتا ہے. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر سے دروازہ کھولا. تو پادری نے کہا کہ اصل میں یہاں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں, رات کو جب آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ دروازے پہ میرا کوئی دوست کھڑا ہے یا میرا دشمن کھڑا ہے. میں نے پہلے وضو کیا کیونکہ ہماری کتابوں میں یہ بات اوپر سے چلی آ رہی ہے, جب کوئی بندہ وضو کر لیتا ہے تو اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. پہلے میں نے وضو کیا اور اس کے بعد میں نے دروازے کو کھولا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی. تو ہم بھی باوضو ہوں تاکہ شیطان اور نفس کے مقابلے میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو, اور ہر وقت باوضو رہنے کی عادت پڑ جائے. ہمارے کئی بزرگ تو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے. ہم نے اپنی حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کو خود دیکھا. ایک مرتبہ ختم قرآن کی رات تھی, ساری رات مسجد میں رہے. اور عشراء کی نماز پڑھ کے آئے اور پھر 90 سال کی عمر اور شوگر کی بھی بیماری تھی, اور مغرب کے وضو سے عشراء کی نماز ان کو پڑھتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو روزانہ صبح دفتر جاتے ہوئے باوضو ہو کے جاتے ہیں اور پھر سارے دن کی نمازیں پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ کئی تو بتاتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھ لیتے ہیں. اس کا تعلق عادت کے ساتھ ہے. اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کھانے پینے میں جن سے انسان کے پیٹ میں ہوا ہوتی ہے یا بار بار واش روم جانا پڑتا ہے, تو ان چیزوں کو ذرا واچ آؤٹ کریں اور ذرا ان سے پرہیز کر لیں. پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے آسانی کرتے ہیں. ہم نے بعض بزرگوں کی فیملیز میں یہ بات دیکھی, وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ یا بچی 5 سال کی عمر سے بڑا آپ جو بھی نظر آئے گا تو ہمیشہ باوضو. وہ کہنے لگے کہ ہم تو اپنے بچوں کو بچپن سے یہ یقین کرتے ہیں کہ ہم نے باوضو زندگی گزارتی. تو سوچیں اگر آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو پوری زندگی باوضو گزارنے کے عمل کر رہے ہیں, تو ہم بھی تو کوشش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت باوضو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری قریبی رشتہ دار خاتون تھی, اس کو اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا. اس نے نیت کر لی کہ میں اس کو ہمیشہ باوضو دودھ پلاؤں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اب ماں ہر وقت باوضو کے دودھ پلا رہے, یہ کتنا مشکل کام ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلی. صدیوں کی راتیں بیچاری سوئی ہوئی ہے, بچہ جاگ جاتا ہے, اب اس کو دودھ دے نہیں سکتی تو وضو نہ کرے. پھر وضو کر کے آئی, آ کے بچے کے پاس رہی, اس کو دودھ دیا, پھر پانچ منٹ آنکھ لگی, بچہ پھر دودھ کے لیے روک رہا. اب پانچ منٹ آنکھ لگ گئی تو ماں دوبارہ وضو کر رہی ہے. اس بچی کو پتہ نہیں کتنی کتنی دفعہ وضو کرنا پڑا, اس نہایا اور اپنے بچے کو باوضو لایا. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس کا وہ بچہ اپنے ہاتھ اور نکوکار بنا دیا اور وہ ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا. چنانچہ خادم نیچی چیزمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب بنگال کا سفر کیا بڑے خوش تھے, گھر لوٹے, والدہ نے پوچھا امین الدین اتنے خوش کیوں لگاتے ہو؟ اما اس لیے خوش ہوں
Please enter your destination number now, followed by the pound sign.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ فنی خرابی کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی, انشاءاللہ ہول کریں, کریکٹ کر رہے ہیں.
اللہ رب العزت نے مجھ پر کتنا فضل کیا کہ میرے ہاتھ پر 7 لاکھ کافر مسلمان ہوئے اور 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی. یہ سن کر والدہ نے کہا کہ بیٹے یہ تمہارا کمال نہیں یہ میرا کمال ہے. تو وہ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے ہم نے آپ نے صحیح کہا مگر ذرا سمجھائیں تو صحیح کہ کیسا آپ کا کمال. تو والدہ نے کہا کہ بیٹا جب تم چھوٹے تھے میں نے تمہیں کبھی بے روز دودھ نہیں پلایا, یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تمہیں یہ سعادت دی کہ لاکھوں لوگ تمہارے ہاتھ مسلمان ہوئے. تو باوضو رہنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں, اس کو زندگی کا ایک عمل بنا لیجئے. دوسری بات کہ انسان کو اللہ رب العزت سے کیا مانگنا ہے کیسے مانگنا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھایا ہے. چنانچہ کچھ دعائیں ہیں جن کو مسنون دعائیں کہتے ہیں, جیسے سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, کھانا کھانے سے پہلے کی دعا, کھانا کھانے کے بعد کی دعا, بیت الخلاء میں جانے کی دعا, نکلنے کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, ان کو مسنون ادعیہ کہتے ہیں. ان مسنون دعاؤں کی اتنی برکت ہے کہ انسان کی زندگی غفلت سے خالی ہو جاتی. تو جو اللہ چاہے کہ میرے دل سے غفلت ختم ہو جائے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مسنون دعاؤں کو یاد کرے اور موقع پہ ان دعاؤں کو. ہمارے بعض بزرگوں نے مسنون دعاؤں کی پابندی سے نسبت کا نور حاصل کیا ہے. یہ دعائیں سینے کو منور کر دیتی ہیں, شیطان بدبخت سے پیچھا چھڑا دیتی ہیں اور بندے کی زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں. مسنون دعائیں وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے اور اللہ کے ہاں قبولیت پا گئے. وہ مقبول الفاظ آج ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہیں. ہم ان دعاؤں کو یاد کریں اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں, پھر دیکھیں کہ زندگی میں کیا برکتیں آتی ہیں. پھر ان مشہور دعاؤں کی ایک برکت ہیں. ان مشہور دعاؤں کی ایک برکت تو یہ ہے کہ کسی نے کالا علم کر دیا, کسی نے صفی عمل کر دیا, کسی نے جادو ٹونا. یہ الحمدللہ مسنون دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے تمام الٹے اثرات کو ختم فرما دیتے ہیں. تو مسنون دعاؤں کی پابندی کریں, بچوں کو بھی یاد کروائیں, چھوٹے بچوں کو, اور موقع پہ ان کو بھی پڑھوائیں. اچھا کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو مسنون دعائیں تو یاد ہوتی ہیں لیکن موقع پہ یاد نہیں آتی. یہ اگر کیفیت ہو تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. پر مصیبت اور اعظم بہت بڑی مصیبت ہے. کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے توفیق حاصل نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی تو موقع پہ دعا بھی یاد آ جاتی اور انسان پڑھ بھی لیتا. اور اس کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھے, حاجت کے توبہ کرے گناہوں سے اور توفیق مانگے کہ اللہ مجھے مسنون دعاؤں کی برکتوں سے محروم نہ فرمائیے, موقع بموقع مجھے یاد آ جائے کہ میں نے دعا پڑھنی ہے اور پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے. جب اللہ کی مدد شامل حال ہو گئی تو پھر آپ کے دل کے اندر ایک الارم فٹ ہو جائے گا اور وہ دل آپ کو خود بتا دیا کرے گا اب یہ دعا پڑھنی چاہیے, اب یہ دعا پڑھنی چاہیے, اب یہ دعا پڑھنی چاہیے. پھر چند تمامات ایسے ہیں کہ جن کی بڑی برکتیں ہیں اور ہماری زندگی میں وہ کلمات گفتگو کے اندر بہت کم ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کا استعمال زیادہ کریں. مثال کے طور پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. اب کئی لوگوں کو بسم اللہ ہر موقع پہ پڑھنے کی عادت ہی نہیں. کتنا اچھا ہو
ہم گاڑی کا دروازہ کھولیں تو کھولنے سے پہلے بسم اللہ، سیٹ پر بیٹھیں چابی لگائیں تو بسم اللہ، اسٹیئرنگ پکڑیں اور گاڑی چل پڑے تو بسم اللہ، اسی طرح اور اچھے کام جتنے بھی ہوں سب بسم اللہ کر کے کریں، تو ہمارے ان کاموں میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ کوئی بندہ ایسی بات کر دے جو شیطانی ہو، نفسانی ہو، شہوانی ہو، تو اس وقت انسان اعوذ باللہ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھ لے یا اعوذ باللہ ہی پڑھ لے۔ ہم نے دیکھا اعوذ باللہ کے پڑھنے سے شیطان بدبخت دور ہو جاتا ہے، چنانچہ اگر چھوٹے بچے کو بھی کسی وقت غصہ آئے اور وہ ریبیلیس ہونا چاہے تو اس کو بھی یہ سمجھائیں، دیکھو دیکھو شیطان آ گیا ہے، کسی اعوذ باللہ پڑھو، وہ بچہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے، فوراً سیدھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بندے سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر سبحان اللہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سے آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے اور الحمدللہ پڑھنے سے بقیہ میزان بھی بھر جاتا ہے۔ یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے پڑھنے سے پورا میزان ہی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ بات کرتے ہوئے ہم اس لفظ کو کثرت سے استعمال کریں، سبحان اللہ میرا بیٹا پاس ہو گیا، سبحان اللہ میری بیٹی فرسٹ آ گئی، سبحان اللہ آج تو بیوی نے بہت اچھا کھانا بنا دیا، سبحان اللہ فلاں کام ایسے۔ تو سبحان اللہ ہر اچھے کام کی بات کرتے ہوئے اس لفظ کو کثرت سے یوز کرنا، الحمدللہ کا لفظ، الحمدللہ آج میں وقت پہ اٹھ گیا، میں نے تہجد پڑھ لی، الحمدللہ میں نے فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی، الحمدللہ وقت پہ کھانا تیار ہو گیا، الحمدللہ بچے وقت پہ چلے گئے، الحمدللہ میرا خامد آج خوش گھر سے گیا اور واپسی سے بہت خوش لوٹا۔ تو گفتگو کرتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ کے الفاظ کا استعمال کرنا، یا کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں اللہ کی کوئی خصوصی مہربانی دیکھیں تو اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر، اللہ نے یہ مہربانی کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں مسنون دعائیں پابندی سے پڑھیں اور یہ الفاظ اعوذ باللہ، بسم اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ان کا بھی کثرت سے استعمال کریں۔ بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دفتروں میں جاتے ہیں اور اس کو ایک ایک گھنٹہ ڈرائیو کرنی پڑتی ہے، یہ ڈرائیو کرنے کا ٹائم اتنا بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ اس دوران انسان فارغ بھی ہوتا ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، تو اس وقت درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے گاڑی بھی چلاتے رہے، زبان سے درود شریف بھی ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو ان چیزوں سے ہم اپنی زندگی کو بھر لیں تاکہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن بھاری ہو سکے۔ پھر تیسرا نقطہ کہ قرآن مجید کی کچھ سورتیں ہیں جو بہت محبوب سورتیں ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ ملک ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ اب جب نبی علیہ السلام کا قلب مبارک یہ چاہتا ہے کہ ہر امتی کے دل میں ہو، تو 30 آیتوں والی سورت کو یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر مرد کر سکتا ہے، ہر عورت کر سکتی ہے۔ آپ ایک آیت روزانہ یاد کرنا شروع کریں تو مہینے میں ختم۔ سورہ واقعہ کے بارے میں نبی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ صبح سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رزق کی پریشانی سے محفوظ فرمائیں گے۔ مغرب عشاء کے درمیان سورہ الاسلام سجدہ پڑھنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے. اسی طرح سورہ تغابن پڑھنا, دخان پڑھنا, سورہ قاف پڑھنا, سورہ یاسین شریف پڑھنا, سبحان اللہ, ان تمام صورتوں کے فضائل ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام صورتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور پھر موقع بموقع ان کو پڑھتے بھی رہے. اس سے دو فائدے ہو جائیں گے کہ ایک تو قرآن پاک سینے میں آ جائے گا, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر موجودہ نسخہ بھی پاس نہیں تو ہم کہیں بھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت زبانی طور پہ بھی کر سکیں گے. جیسے رمضان کی راتوں میں نفل پڑھنے ہیں تو اس وقت ان صورتوں کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ مضمون صورتوں کو حفظ کرنا اور ان کی تلاوت کرنا اس کو زندگی کا ایک عمل بنا لیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اکثر خاموش رہنے کی عادت ڈالیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بسا اوقات انسان غیر محتاط ہوتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو نام اعمال اس کے اندر گناہ کے طور پہ لکھی جاتی ہیں. اب سوچیں کہ ایک انسان بڑھتے بڑھتے جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور جنت چند قدم دور ہوتی ہے, مگر اس کی زبان سے ایسا لفظ نکل جاتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اس کو کھینچ کے جہنم میں ڈال دیتے ہیں. یہ زبان کا بے احتیاط استعمال انسان کو بہت نقصان پہنچا دیتا ہے. اس سے پرہیز کرنی چاہیے, اور اس کا پرہیز یہی ہے کہ انسان خاموش رہنے کی عادت ڈالے. بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ وہ روزانہ جو بولتے تھے اس کو کاغذ پہ لکھ لیتے تھے. سبحان اللہ, ان کی سارے دن کی گفتگو کاغذ پہ آ جاتی تھی, اور ہم اپنی گفتگو لکھنا چاہیں تو سارے دن میں رجسٹر ہی بھر دیں. اتنا بولتے ہیں توبہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ تو سننے والا بھی بول رہا ہوتا ہے اور سنانے والا بھی بول رہا ہوتا ہے, دونوں بول رہے ہوتے ہیں. تو اچھے انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ خاموش رہتا ہے, کہہ رہا ہے شیر دریا سے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ذرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. چنانچہ آپ مشائخ کو دیکھیں یا ایسے متقی مفتی حضرات ہوں جو سمجھتے ہوں اللہ کا خوف کو دل میں, تو آپ اکثر یہ دیکھیں گی کہ وہ کم گو ہوں گے, از خود نہیں بولیں گے. ہاں اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو پھر وہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے, مگر ان کو خود انیشیٹ کرنے کی عادت نہیں ہوتی گفتگو کو. چنانچہ ہم اپنے شیخ حضرت سید رابشہ انشاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, تو یونیورسٹی کے کوئی 25-30 طلباء تھے, مگر ہمیں حضرت کی طبیعت کے بارے میں پتہ نہیں تھا. یہ پہلی مجلس تھی, ہم بیعت کے لیے حاضر ہوئے تھے. ہم جب گئے تو حضرت ملے, سب سے مسافر کیا, سب بیٹھ گئے, اب حضرت بھی خاموش اور ہم لوگ بھی خاموش. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سر کو اٹھائیں اور ہم سب کے چہرے دیکھیں, اور پھر سر نیچے کر کے خاموش, پھر دوبارہ دیکھیں پھر خاموش. حضرت دل میں سوچ رہے ہوں گے یہ بدھو قسم کے نوجوان آ گئے ہیں, اور یہ نہ کوئی بات کرتے ہیں نہ پوچھتے ہیں, چپ بیٹھے ہیں. اچھا ہم اس انتظار میں کہ حضرت صاحب خود ہی کوئی بات شروع کر دیں گے, مگر حضرت کی تو عادت نہیں تھی. جب کوئی 15-20 منٹ خاموشی کے گزر گئے تو اس وقت انہوں نے یہ مسکرا کے فرمایا کہ بھئی مجھے تو زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں, آپ لوگ اگر آپس میں کچھ باتیں کریں گے تو میں بھی سن لوں گا. اللہ اکبر, اتنا علم اور پھر اتنی خاموشی کہ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں گفتگو کرو تو میں بھی سن لوں گا. اس پر ایک صاحب نے ذکر قلبی کا سوال پوچھ لیا, پھر حضرت نے جو بولنا شروع کیا ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تقریباً 1.5 گھنٹہ حضرت نے ذکر قلبی کی تفصیل بیان فرمائی. یوں لگتا تھا کہ ذکر قلبی کے عنوان پر ابھی کتاب میں سے پڑھ کے آئے ہیں. امام اعظم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ پہاڑوں برابر, مگر ان کی عادت خاموش رہنے کی تھی, بولتے نہیں تھے جب تک کہ کوئی سوال نہیں پوچھتا تھا. تو ان اکادمین کو اللہ نے علم بھی اتنا دیا اور پھر خاموشی بھی اتنی دی. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم خاموش رہنے کی عادت ڈالیں, ہاں ضرورت ہو تو پھر اس کی گفتگو کریں. اس امت میں ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیت سے گفتگو کرتی تھی. چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, المرأة متکلمۃ بالقرآن, وہ عورت جو قرآن مجید کی آیتوں سے گفتگو کرتی تھی. فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر سے واپس آ رہا تھا, ایک جگہ میں تھک کے سو گیا, جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ پہ سوار آ رہا ہے. تو میں نے دور سے دیکھ کے کہا السلام علیکم, تو جواب آیا سلام قولا من رب الرحیم. تو میں سمجھ تو گیا کہ بھائی انہوں نے سلام کا جواب دیا ہے, مگر عجیب بات کہ انہوں نے وعلیکم السلام کہنے کی بجائے قرآن کی آیت پڑھی ہے. میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, تو بوڑھی عورت کی آواز آئی مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. تو میں سمجھ گیا کہ یہ تو راستہ گم ہو گئی ہے, بچاری بھٹک گئی ہے راستہ. میں نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو, کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. میں سمجھ گیا یہ حج کے سفر سے آ رہی ہے. میں نے پوچھا کہاں جانا ہے, اس نے کہا اُدْخُلُوا الْمِصْرَ اِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ. میں سمجھ گیا انہوں نے شہر جانا ہے. میں نے کہا اچھا چلو میں بھی شہر جا رہا ہوں, میں آپ کو شہر پہنچا دیتا ہوں. انہوں نے آیت پڑھی ان احسنتم احسنتم لانفسکم. میں بڑا حیران کہ یا اللہ ہر بات کے جواب میں یہ قرآن کی آیت پڑھ رہی ہے. اب جب چلنے لگے تو مجھے کچھ اشعار یاد تھے, تو میں نے ان اشعار کو پڑھنا شروع کیا تاکہ تیز چلے اور ہم سفر جلدی طے ہو. تو جب میں نے اشعار پڑھنے شروع کیے تو اس نے اس وقت یہ آیت پڑھی فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, اگر تمہیں کچھ آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرو. کیا شعر پڑھتے ہیں ادھر ادھر کے. کہنے لگے خیر میں شہر پہنچا تو میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کون ہے یہاں آپ کا. اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ سمجھ گیا اس کے بیٹے ہیں. میں نے پوچھا آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں, کہنے لگی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. میں سمجھ گئی تین بیٹے ہیں اور ابراہیم اسماعیل اور اسحاق ان کا نام ہے. میں نے جو آواز لگائی تو تین نوجوان بڑے خوبصورت اور متقی اور بالکل چہروں پر نوجوانوں کی ان کا نور, ان کے پاک دامنی کا نور تھا ان کے چہروں پہ, وہ آئے اور اپنی امی سے ملے اور وہ سلام کرنے لگے. تو ان کی امی نے ان کو کہا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, مقصد یہ تھا کہ یہ مجھے لے کے یہاں آئے ہیں تو میرے کو کھانا کھلاؤ. جب کھانا آیا تو میں نے کہا کیا ضرورت تھی, تو اس نے کہا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. تو میں نے کھانا کھا لیا. اب میں بڑا حیران تھا کہ پورے سفر کے دوران میں نے قرآن کی آیت کے سوا کوئی لفظ نہیں سنا تھا. تو میں نے ان کے ایک بیٹے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے, تو وہ کہنے لگے کہ میری والدہ قرآن کی حافظہ اور حدیث کی عالمہ ہے اور اس کے دل پہ اتنا خوف سوار ہے کہ قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا, لہذا پچھلے 20 سال گزر گئے قرآن مجید کی آیت کے سوا کوئی لفظ ہی ان کی زبان سے نہیں نکلا. اب ذرا غور کریں کہ ایسی عورتیں ان کی آمد کے دن آئیں گی کہ 20 سال قرآن کی آیت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلا ہوگا, اور ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ صبح سے شام تک ہمیں بولتے رہنے کی عادت ہے. تو ایک بات یہ رکھیے گا کہ بعض عورتوں کو بحث مواسطے کی عادت پڑی ہوتی ہے, بس ذرا ذرا سی بات تو لاجکس دینی شروع کر دیتی ہیں اور آرگومنٹ شروع کر دیتی ہیں. یہ چیز ازدواجی زندگی میں بھی بہت نقصان دیتی ہے. چنانچہ جو عورت بات بات پہ خاوند کے ساتھ آرگومنٹ کرنے بیٹھ جائے, یا جو خاوند بات بات پہ بیوی کے ساتھ آرگومنٹ کرنے شروع کر دیں, وہ آپ اس میں خوشیوں بھری محبتوں بھری زندگی کبھی نہیں گزار سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خواہ مخواہ بحث مباحثہ نہ کیا کریں, حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے وقت میں گھر بلانے کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت کے وقت میں گھر بلانے کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگر کہ حق پہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے والا نہیں سننے کو تیار، نہیں ماننے کو تیار، تو بحث مباحثے کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے بحث مباحثہ سے حد الوسع بچنا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت خاموش رہنے کی توفیق دے، اور بات کریں تو اچھی بات کریں، خامخواہ کے بحث مباحثہ سے بچنے کی کوشش کریں کہ قیامت کے دن ہمیں ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا. چنانچہ پانچویں بات ہے اپنا محاسبہ کرنا. محاسبہ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ اپنے آپ پہ نظر رکھنا، میں نے کون سا کام اچھا کیا، کون سا کام برا کیا، اور اگر برا کیا تو پھر اس سے توبہ کر لینا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے حاسبو قبل ان تحاسبو، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. قیامت کے دن سے پہلے انسان اپنے حساب کا خیال رکھے اور آج اپنا حساب برابر کر لے. اس کا تجربہ ہمیں اس طرح سے ہوا کہ ہم نے اپنے دفتر کی زندگی میں دیکھا کہ ایک مرتبہ اکاؤنٹس برانچ کے لوگ دوڑے بھاگے پھر رہے ہیں، مجھے فلاں ووچر نہیں مل رہا، فلاں پرچی نہیں مل رہی، فلاں رسیٹ نہیں مل رہی. تو میں نے فائنینس مینیجر سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. وہ کہنے لگا حضرت ایک مہینے کے بعد آڈیٹرز میں آنے، ان سے پہلے پہلے ہم انٹرنل آڈٹ کر رہے ہیں. سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ گئی کہ جیسے اکاؤنٹس برانچ کے لوگ آڈیٹرز کے آنے سے پہلے پہلے اپنا انٹرنل آڈٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہو جائے، تو محاسبے کا یہی معنی ہے کہ قیامت کے دن کے آڈیٹرز سے ملنے سے پہلے انسان اپنے حساب کو خود ہی ٹھیک کر لے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم رات کو روزانہ سونے سے پہلے عادت بنا لیں کہ پانچ منٹ آپ نے سوچنا ضرور ہے، میں نے آج کا دن کیسے گزارا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر جو کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر اللہ کے سامنے استغفار کریں. یہ محاسبہ انسان کو استغفار کی کثرت پر آمادہ کر دیتا ہے اور قیامت کے دن انسان کے کامیاب ہونے کا ذریعہ بنے گا. تو ہم بھی روزانہ دن میں ایک مرتبہ، چاہے رات میں، چاہے صبح میں، چاہے فجر میں، اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں. پھر ایک چھٹی چیز ہے کہ کبھی زندگی میں ایسے بھی واقعات آ جاتے ہیں جہاں دنیا کا کام بھی ایک ہی وقت میں آ جاتا ہے اور دین کا کام بھی آ جاتا ہے. تو اگر کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے تو آپ اپنی عادت یہ بنائیں کہ آپ دین کے کام کو مقدم کریں. آپ دیکھیں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا کے کام کے لیے خود کافی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. ہمیں ایک مرتبہ عجیب تجربہ ہوا، ہم لوگ ایک شہر سے آ رہے تھے اور گاڑی میں سفر کر رہے تھے، ایک جگہ ہم عصر کی نماز کے لیے رک،
It's a fox. What the fox?
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فونی خرابی کی وجہ سے دوبارہ لائن کٹ گئی ہے, ذرا ہولڈ کریں, انشاءاللہ کنیکٹ کر رہے ہیں.
خیر وہ عرب چلا گیا اور اس نے جا کے جمعے کی نماز ادا کی. اب جب واپس آیا تو گھر داخل ہونے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اونٹ کو باندھ رہی ہے. وہ بڑا حیران ہوا, بیوی سے پوچھا یہ اونٹ تمہیں کیسے ملا؟ وہ کہنے لگی میں تو گھر میں آٹا گوندھ رہی تھی, اچانک باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی, تو میں نے کہا کتے کیوں بھونک رہے ہیں, میں دیکھوں تو صحیح. جب میں نے دروازے سے باہر دیکھا تو اس کے پیچھے کتے لگے ہوئے تھے اور یہ بھاگ کر وہ گھر کو واپس آ رہا تھا. جب دروازے کے قریب آیا تو میں نے رسی پکڑی اور اس کو باندھ دیا. اس نے کہا الحمدللہ میں نے اللہ کا فرض ادا کیا, اللہ نے میرے اونٹ کو تو واپس لوٹا دیا, اچھا میں جا کے اب زمین کے پانی کا بھی کچھ کرتا ہوں. جب وہ گیا اور کھیتی کو دیکھا تو پورے کھیت اس کے پانی سے بھرے ہوئے سیراب. بڑا حیران کہ یہ پانی کیسے میری کھیتی میں لگ گیا. اتنے میں ہمسایا جو کاشتکار تھا وہ آیا, آپس میں بات چیت کرنے لگے. تو اس نے کہا جی اصل وجہ یہ تھی کہ آپ سے پہلے میری باری تھی, میں اپنی زمین کو پانی لگا رہا تھا مگر پانی پورا ہی نہیں ہو رہا تھا, تو میں اور پانی کھولتا اور لگاتا اور لگاتا, جب میرا پانی پورا ہوا تب مجھے پتا چلا کہ میری اور آپ کی زمین کے درمیان جو ایک سوراخ تھا جو بند رہتا تھا وہ کھلا ہوا تھا. میں نے اپنی کھیتی کو پانی دیا اور خود بخود آپ کی کھیتی کو بھی پانی لگ گیا. اس نے کہا الحمدللہ کہ اللہ رب العزت نے میرے دونوں کاموں میں میری کفایت فرما لی. تو یہ تو ایک واقعہ سمجھانے کے لیے ہے. اصل یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ دین کا کام ہے اور ایک طرف دنیا کا تقاضا ہے, آپ دین کو مقدم کریں, پھر دیکھیں اللہ آپ کے دنیا کے کام کو کیسے سیدھا کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتویں نصیحت یہ ہے کہ ہم مل جل کے زندگی گزارتے ہیں اور اس میں ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کسی کی دل آزاری, تو اس کو اصول بنائیں کہ آپ نے کسی کی دل آزاری نہیں کرنی, لوگوں کو دکھ نہ پہنچائیں. اس لیے کہ جو دوسروں کے دل دکھاتا ہے اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہوتا ہے. خاوند بیوی کا دل نہ دکھائے, بیوی خاوند کا دل نہ دکھائے, بہن بھائی ایک دوسرے کا دل نہ دکھائے, لوگ بھائی بھائی پڑوسی پڑوسی کوئی بھی ایک دوسرے کا دل نہ دکھائے. ایسی نہ بنے کہ دوسرے کا دل دکھے اور آپ خوش ہو رہی ہوں. ہم نے دیکھا بس اوقات عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے, وہ کہتی ہیں میں نے فلاں بات تو جان بوجھ کر کی تھی تاکہ وہ سنے اور اس کا دل جلے. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا کہ میں نے بات اس لیے کی تھی کہ فلانی کا دل جلے, آج ہم اس کا دل جلائیں گے, کل اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں جہنم میں جلائیں گے, پھر ہم کس حال میں ہوں گے. تو بالکل اس سے ڈریں کسی کو دکھ نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کا دل نہ ٹوٹے. اب دل نہ ٹوٹنے کا یہ مطلب ہی نہیں کہ کوئی گناہ کے لیے کہے تو آپ کے ہاں ٹھیک ہے ہی. نہیں نہیں, دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. اور اگر کوئی کہے بھائی نماز سے نہ جاؤ ورنہ میرا بڑا دل دکھے گا, تو ہم اس کی بات تو نہیں کریں گے, ہم تو نماز پڑھیں گے. تو معلوم ہوا کہ دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم نے خود کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, کہ جو زمین والوں پہ رحم کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آسمان والا ان پر رحم فرماتا ہے. تو ہم اللہ کے بندوں پہ ترس کھائیں اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں, کسی کی تکلیف پہ خوش نہ ہو. یہ اچھے انسان کی علامت نہیں ہوتی کہ دوسرے کی تکلیف پہ خوش ہو رہا, تو دوسروں کا دل نہ دکھائیں, دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. ہمارے بزرگ تو جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے, انسان تو بڑی اعلیٰ بات ہے. چنانچہ ایک بزرگ تھے, وہ اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑا لے کے آئے. جب کپڑا دکھا رہے تھے تو بیوی نے کہا ہاں بہت اچھا ہے, مجھے پسند آیا. کہنے لگے اچھا یہ کپڑا مجھے دو, میں بھی لاتا ہوں. وہ کپڑا لے کے چلے گئے اور پھر واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہاں سے گئے تھے. کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو اس کے اوپر میں نے ایک چیونٹی کو چلتے دیکھا, اور یہ چیونٹیاں میں نے اس دکان پہ چلتے دیکھی تھی جہاں کپڑا میں نے خریدا تھا. تو مجھے خیال آیا او ہو یہ وہاں رہنے والی چیونٹی ہے اور یہ کپڑے کے ساتھ چمٹ گئی اور یہاں پہنچ گئی, تو یہ تو اپنے فیملی سے دور ہو گئی, میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچے. میں کپڑے کو واپس لے کر گیا اور چیونٹی کو وہاں چھوڑ کے اپنے یہاں آیا ہوں. اب سوچئے یہ کیسے اللہ والے لوگ تھے کہ چیونٹی کے بھی دل دکھنے کا خیال رکھتے تھے, اور ہم تو انسان کا بھی خیال نہیں رکھ پاتے تھے. تو اس کو زندگی کا اصول بنائیں, اپنے اوپر صبر کر لیں گے, مشکل برداشت کر لیں گے, نقصان اٹھا لیں گے, دوسرے کا دل نہیں دکھائیں گے. ہم دوسرے کا دل خوش کریں گے, اللہ اس کے بدلے ہمارے دلوں کو خوش کریں گے. چنانچہ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان دوسرے کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب مومن کسی کے دل کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے, وہ فرشتہ قیامت تک عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو ہم بھی کسی کی دل آزاری نہ کریں اور اللہ کے بندوں کے ترس کھائیں اور ان کو پریشانی سے بچانے کی کوشش کریں. پھر آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت میں گھر ملنے کی ضمانت دیتا ہوں, ایک شرمگاہ کی حفاظت اور ایک زبان کی حفاظت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ان دو اعضاء کا صحیح استعمال کریں تو جنت میں یقیناً گھر ملے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ میں ضمانت دیتا ہوں جنت میں گھر کے ملنے کی, یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اکثر آج لوگ جو ہیں وہ انہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں یہ سیل فون اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اللہ کی پناہ, اور جن لوگوں کو اس پر چیٹنگ کی عادت پڑ جاتی ہے, غیر محرم سے عادت کی پڑ جاتی ہے, ان کا دین بھی نہیں رہتا, ان کی دنیا بھی نہیں رہتی. دین کا بھی نقصان, دنیا کا بھی نقصان, ایسی بربادی ہوتی ہے ان کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور کئی لوگوں کو تو انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے, تو انٹرنیٹ تو ہے انٹر ان ٹو دی نیٹ, کہ ایک جال کے اندر تم گر جاؤ, داخل ہو جاؤ. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. جو عورت, جو بچی اس مصیبت سے بچ گئی وہ سمجھ لے کہ میری زندگی میں سب خوشیاں آ جائیں گی. آج جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں، خاند بیوی کے اندر ناراضگیاں ہو رہی ہیں، اگر آپ غور کریں تو 90% کیسز اس میں ایسے ہوں گے جس میں سیل فون یا انٹرنیٹ مصیبت کا دخل ہوگا. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان کے غلط استعمال سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پاک دامن کی زندگی نصیب فرمائے. نبی صاحب نے فرمایا کہ جو شخص اپنے زبان کی حفاظت کرے اور شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اسے جنت میں گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. پھر نویں بات کہ ہماری زندگی میں دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، کئی دفعہ تو مشکلات آتی ہیں اور کئی دفعہ موافقات آتی ہیں. یعنی موافقات سے مراد کہ ہماری مرضی کے مطابق کام ہو جاتے ہیں. تو اصولی یاد رکھیں کہ مشکلات میں صبر کریں اور موافقات میں اللہ کا شکر ادا کریں. مشکلات جب بھی آئیں، مثلاً خاوند ناراض ہو گیا، تفتائیں دیتا ہے، یا بچے میں بات نہ مانی، یا کسی اور نے دکھ دے دیا، تو ایسے موقع پہ صبر کریں. صبر کا اجر یہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو مشکلات میں صبر پیدا کریں، جنگ نہ چھیڑیں، لڑائی نہ چھیڑ دیں، گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ جو ہے نائسلی بیہیو کریں اور دیکھیں پھر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ایک بات یاد رکھنا، جس کے پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آیا یہ پلڑا ساری کائنات سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ دیکھو میرے پلڑے میں میرے اللہ کی مدد کا وزن ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو اس لیے جو مشکلات ہوں اس میں صبر کرے اور جو موافقات ہوں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے. مثلاً خاوند کو خوش دیکھا، الحمدللہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. بچوں کو خوش دیکھا، صحت مند دیکھا، دل لگا کے ہوم ورک کر رہے ہیں، سکول جا رہے ہیں، بات مان رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرے. کتنی جو ہے نا مطلب چیزیں ہوتی ہیں جو اچھی ہوتی ہیں ہم کوئی نہیں شکر ادا کرتے. مثال کے طور پہ بیوی نے اچھا کھانا بنا دیا، اللہ کا شکر ادا کریں. بیوی خود بھی شکر ادا کرے کہ اللہ نے کتنا اچھا کھانا بنوا دیا، غلطی بھی تو ہو سکتی تھی. تو جب ہم اصول بنا لیں گے نا کہ مشکلات میں صبر کرنا ہے اور جو موافقات ہماری مرضی کے مطابق کام ہوتے ہیں اس پہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، صبر کرنے والا بھی جنتی اور شکر کرنے والا بھی جنتی. اس کے بعد دسویں بات اور آخری بات کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں. یہ یاد رکھیں محبت اظہار مانگتی ہے. آپ گھر میں دیکھیں، آپ بچے کو پیار نہ کریں تو بچے ہی کمپلیٹ کرے گا، امی آپ مجھے پیار نہیں کرتی، ابو آپ مجھے پیار ہی نہیں کرتے، خاوند بیوی سے پیار کا اظہار نہ کرے تو بیوی کمپلینٹ کرتی ہے، آپ کو تو ہماری پرواہ نہیں ہے، آپ تو دیکھتے ہی نہیں ہیں کسی کی طرف. اگر بیوی خاوند کے سامنے اظہار نہ کرے تو خاوند ہی کہتا ہے تو بولتی نہیں ہو. تو معلوم ہوا کہ محبت جہاں بھی ہو وہ اظہار مانگتی ہے. ہمیں اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ بھی اظہار مانگتے ہیں کہ میرے بندے ظاہر کرو نا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے. تو اللہ سے محبت کو ظاہر کریں کہ دوڑ دوڑ کے نیک کام کریں، گناہوں سے بچیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے. اور یاد رکھیں جس بندے کو محبت کا روگ لگ جاتا ہے اس کو اتنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے. آج دیکھیں نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں ہیں، تو لڑکے کو دیکھو تو اس کے دو منٹ بات کرنے سننے سے پتہ چل جاتا ہے یہ کہیں انوالوڈ ہے. لڑکی ایک منٹ بات کرے اس کے بیٹھنے پہ سے پتہ چل جاتا ہے یہ کہیں انوالوڈ ہے. تو اگر نفسانی شیطانی محبتوں میں فوراً پتہ چل جاتا ہے تو ہمیں دیکھ کے بھی لوگوں کو فوراً پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اپنے اللہ میں انوالو ہے، یہ اپنے اللہ سے محبت کا تعلق کر چکی ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہو چکی ہے. اللہ کہے کہ ہماری زندگی ایسی بن جائے کہ یہ جو کہا گیا نا اللہ زینہ اشارہ ذکر اللہ، کہ ولی وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھو اللہ یاد آئے. اصل مقصد کہنے کا یہ تھا کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ انوالو ہیں اللہ کے ساتھ, ان کو اللہ والا کہتے ہیں. تو ہم بھی یہاں بیٹھے اللہ کے تذکرے کریں, آپ دیکھتی ہیں نا کہ ماں بچے سے خوش ہوتی ہے, جہاں بیٹھتی ہے بچے کی باتیں, ہو جی میرے بیٹے نے دودھ کو دودھ کہا, میرے بیٹے نے فلاں کو لفظ کو ایسے بولا. ماں بچے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی, جو نئی نئی بیوی ہو وہ خاوند کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی. تو بھائی ہم اللہ کی تعریفیں کرتے کیوں تھک جاتے ہیں, ہم بھی اپنے رب کی تعریفیں کریں, خوب جی بھر کے تعریفیں کریں. کتنی تعریفیں کریں اپنے اللہ کی کہ ہم تعریف کر کے تھک جائیں, کتنی تعریفیں کریں. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں, جہاں بیٹھے اللہ کا تذکرہ کریں, اللہ کی رحمت ہوگا. بلکہ ہم یوں سوچیں اے اللہ ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے, زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تیرا نام دنیا میں رہے. تو اللہ کا کام کریں, اللہ کا نام لیں, اللہ سے محبت کا اظہار کریں, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی برکتیں. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں کریں گے, کبھی کھڑا نہیں کریں گے. سبحان اللہ, آج وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا, اور اللہ تعالیٰ تو پھر دوستی نبھانا جانتے ہیں. اللہ اکبر, وہ لجپال ہیں بندے کی دوستی کو نبھاتے ہیں. میں ایک تو واقعہ سنا کے بات کو مکمل کرتا ہوں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی سن لی ہے, ایک کمرہ تھا وہی ان کا پورا گھر تھا. ایک چور داخل ہو گیا, اس نے اندر دیکھا تو کوئی اور چیز تو تھی نہیں, ایک چادر سی پڑی تھی. اس نے سوچا چلو میں یہی چادر لے جاتا ہوں, چنانچہ اس نے چادر اٹھا لی اور نکلنے لگا. جیسے اس نے چادر اٹھائی تو اس کو اس طرح آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, چکر آتا ہے جیسے, کہ اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا. تو وہ نروس ہو گیا, اور نروس ہو کے تو اس کے ہاتھ سے وہ چادر گر گئی. جیسے ہی چادر گری اس کو روشنی نظر آئی اور پھر وہ باہر نکلنے لگا. تو جب وہ باہر نکلنے لگا اور اس وقت اس کو ایک آواز آئی, کہنے والے نے کہا اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. سبحان اللہ, اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ایسی محبت نبھاتے ہیں. ایک بوڑھیا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ کا محل تھا, اس کے قریب ایک بوڑھیا کا چھوٹا سا گھر تھا, کٹیا سے تھی, کچا کمرہ بنا ہوا تھا. وہ بڑھیا کہیں اپنے رشتے داروں کے یہاں روز چلی گئی دو چار مہینے کے لیے. جب لوٹ کے آئی تو اس کا گھر ہی نہیں تھا. وہ بڑی حیران کہ میرا گھر کہاں گیا. اس نے کہیں پولیس والے سے پوچھا تو پولیس والے نے کہا کہ تم تو یہاں تھی نہیں, تو بادشاہ نے محل کی ایکسٹینشن کرنی تھی تو تمہارا وہ مکان گرا دیا اور محل کو بنا دیا. جب اس نے کہا نا کہ تم تو یہاں تھی نہیں, تو اس پر اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی اللہ میں اگر یہاں نہیں تو یہی تھا, میں اگر یہاں نہیں تو یہی تھا. اس عورت کے یہ الفاظ کہنے تھے کہ بادشاہ کے محل کی چھت زمین کے اوپر آ کر کے. اللہ تعالیٰ دوست نبھانا جانتے ہیں, ہم کر کے تو دیکھیں. چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, اللہ نے ان کو بڑا تقویٰ دیا تھا اور بڑی خشیت دی تھی, اور یہ وقت کے حاکم جو تھے نا ان سے بالکل نہیں ڈرتے گھبراتے تھے, بلکہ ان کو کھڑی کھڑی سنا دیتے تھے. اسی وجہ سے وقت کا حاکم جن سے ذرا خفا تھا. ایک مرتبہ یہ مکہ مکرمہ میں مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ سامنے تھا. ایک اور محدث ہیں, ان کا نام ہے سفیان بن حیینہ. ان کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ میں تو بہت تیز رفتار سواری پہ سفر کر کے آیا ہوں, ابو جعفر منصور مکہ آ رہا ہے اور اس نے مجلس میں کہہ دیا ہے کہ میں مکہ پہنچتے ہی سفیان ثوری کو گرفتار کرواؤں گا اور میں اس کو قتل کروا لوں گا, اور اب تو وہ طائف کے قریب بھی پہنچنے والا ہوگا. تو میں جلدی آیا ہوں کہ میں آپ کے آپ کو بتاؤں کہ آپ سفیان سوری کو بتا دیں تاکہ یہ خوش ہو جائیں کہیں نکل جائیں چھپ جائیں. تو سفیان بن عیینہ اٹھے اور اٹھ کے سفیان سوری کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میرے ایک معتمد بندے نے ابھی مجھے بتایا ہے کہ ابو جعفر منصور آپ سے ناراض ہے اور اس نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا آپ کو گرفتار کر کے وہ قتل کروا دے گا. اور میری اس بندے نے ابھی مجھے یہ بات بتائی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. سفیان سوری رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ بات صحیح ہے؟ ان کہا ٹھیک ہے. ایک دو دفعہ پوچھنے کے بعد سفیان سوری وہاں سے اٹھے اور سیدھا منتظم پہ گئے اور لپٹ کر انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ اگر ابو جعفر منصور مکہ میں داخل ہو گیا تو مجھے تو اس سے دوستی کرنے کا کیا فائدہ. اللہ کی شان, اللہ کو یہ بات ایسی پسند آئی کہ ابو جعفر منصور طائف نہیں تھا کہ وہی اس کی موت آ گئی, اللہ نے اس کو مکہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا. حدیث پاک میں آتا ہے میرے کچھ بندے ایسے ہیں لو اقسم اللہ لأبرا, جب وہ قسم اٹھا کے کہہ دیتے ہیں میں ان بندوں کی باتوں کو پورا کر دیتا. ہم اللہ تعالیٰ سے دوستی تو لگائیں, شو تو کریں اللہ کو اپنی محبت, پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دوستی نبھاتے ہیں, ہمارے کاموں کو سیدھا کر دیں گے, ہمیں عزتیں دیں گے, ہمیں دنیا آخرت کی سعادتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت ساری مستورات جو اس وقت بیعت ہونا چاہتی ہیں تو بتائے ہونا چاہتی ہیں وہ اپنے دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد, یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتی جا رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه اقرار باللسان وتصديق بالقلب, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ توبہ عطر ہو چکے ہیں. چند معمولات سن لیجیے. ایک تو استغفار 100 مرتبہ صبح شام, ایک درود پاک 100 مرتبہ صبح شام, روزانہ قرآن مجید کی تلاوت, چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان, اور ذکر قلبی یعنی مراقبہ صبح بھی اور شام بھی 10-15 منٹ. انشاءاللہ جب ان اعمال کو آپ کریں گی اللہ کی محبت دل میں بھرے گی اور آپ دیکھیں گی کہ آپ کی طبیعت خود بخود شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کو چاہے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. اب دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الرحاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی بردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے آنگن سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا, قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں کا دن بنا. میرے مولا, ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما, عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. میرے مولا, ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما, ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا اور ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما. پروردگار عالم, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اللہ, بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کی دستگیر, اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے, اے خالی چھولیوں کو بھر دینے والے, میرے مالک ہم نے بھی چھولیاں پھیلائی ہے, اپنی رحمت سے ان کو بھرپور فرما. رب کریم, ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما. آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, سوانی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوانی کو انکار نہ کریں. اللہ, ہم بھی تو آپ کے گھر کے سوالی ہے. اے مولا, آپ بھی انکار نہ فرمائیے, ہمیں اپنے گھر سے خالی نہ بتا دیجیے. اللہ, ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے. رب کریم, مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے. اے کریم آقا, آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم سے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا, لا تشریف علیکم اليوم, آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں, میں نے غلطیوں کو معاف کر دیا. اللہ, آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم سے انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن یہی الفاظ کہے تھے, لا تشریف علیکم اليوم. اللہ, آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں. اللہ, آج آپ اپنے بندے بلیوں کو یہی فرما دیجیے, لا تشریف علیکم اليوم اظہروا انتم الطلقاء. یا اللہ, گناہ معاف ہو جائیں گے, خطائیں دھل جائیں گی, رحمت کی نظر فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ, ہم چاہے نہ چاہے پریشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں نیکی کے رستے پہ چلا دیجیے. اللہ, ہمیں اپنا بنا لیجیے. پروردگار عالم, زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما, کبھی بھی اپنے در کی طرف اپنے در سے دور نہ فرما. ہمیشہ اللہ اپنی پشت پناہ ہی نصیب فرما. اے کریم آقا, ماں باپ بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں. میرے مولا, ہمارے بھی دل کی ایک تمنا ہے, آپ پوری فرما دیجیے گا. میرے مولا, دل کی تمنا ہے جب موت کا وقت آئے, اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کر دینا. میرے مولا, ہمارے دل کی تمنا کو پورا کر دیجیے گا, مرنے سے پہلے راضی ہو جائیے گا. اللہ, راضی ہو جائیے. اللہ, ہمیں ایسا بنا دیجیے کہ آپ کو پسند آ جائے. اللہ, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله رب العالمين.